الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آج کے اس باب میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے زہد کی فضیلت کو بیان فرمایا اور اس میں بہت ساری قرآن کی آیتیں بیان فرمائی سب سے پہلی بات ہر آدمی کو یقین ہے کہ یہ دنیا سے جانے والا ہے میل اور فی میل کوئی بھی ہو مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو سب کو یقین ہے کہ مجھے ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے اللہ کا انکار کر سکتے ہیں نبی کا انکار کرتے ہیں دنیا کی بہت ساری چیزوں کا انکار کرتے ہیں لیکن اگر انکار نہیں کر سکتے تو وہ ہے موت قبرستان میں ہر ایک کو کسی کو ہر ایک کے مذہب کے مطابق جس طرح ان کو جلانا دفنانا وغیرہ جو بھی جو طریقہ ہے لیکن یقین تو سب کو ہے اس لیے جو صورت ابھی امام نووی نے اس باب میں نقل کی ہے اس میں اللہ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تکاثر الہاکم التکاثر اس کا کیا معنی ہے تو وہ خود تفسیر کرتے ہیں جو سارے مفسروں کے سردار ہیں عبداللہ ابن عباس تکاثر کے معنی کثرت کے ساتھ مال اور دولت کو جمع کرنا الہاکم التکاثر یعنی مال کی کثرت کرنے سے تم غافل ہو گئے یعنی مال کی کثرت کی وجہ سے تم اللہ سے غافل ہو گئے تکاثر کمانا کثرت سے دولت کو جمع کرتا کرنا اور اس میں اتنا بیزی کہ مرد اور عورت اللہ کو بھول گئے کتنا بھولے حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ لوگ تمہارا جنازہ اٹھا کر مقابر مقابر قبر کی جمع قبرستان لے گئے، اچانک موت آ گئی۔ زرتم المقابر کی تفسیر میں فرماتے ہیں حتی یاتیکم الموت، یہاں تک کہ تم کو موت آ گئی۔ کہ آدمی مال و دولت کثرت اولاد کے فخر میں اتنا بزی تھا یہاں تک کہ اس کی موت آ گئی، یہ تفسیر نقل کی ہے معرف القرآن کی۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے سورہ تکاثر پڑھ رہے تھے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اس سورت کی تلاوت کر رہے تھے اور پھر سورت ختم کر کے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ہر انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، تیرا مال تو صرف وہی ہے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں سورت کے بعد جو تو نے کھا کر کے ختم کر دیا، کپڑے پہن کر ختم کر دیا، جو تو نے ختم کر دیا اور پہن کر پرانا کر دیا اور خیرات کر کے آگے بھیج دیا، دو ہی مال ہے، یا تو نے استعمال کیا یا تو اللہ کے راستے میں دے دیا، اب تیرے مرتے وقت جو مال ہے وہ تیرا نہیں، وہ تو وارثوں کا ہو گیا، اب تو نہیں کہہ سکتا میرا بنگلہ میری گاڑی میرا یہ میرا یہ میرا یہ، اب تیرا ہے ہی نہیں۔ اور اللہ آگے فرماتے ہیں کلا سوف تعلمون، تمہیں پتا ہوگا کب، جب قبرستان جائیں گے موت آ جائے گی، ثم کلا سو، پھر تمہیں پتا ہوگا، کلا ہرگز نہیں، لو تعلمون علم الیقین، تم کو قیامت کے دین کا موت کا حساب کا کتاب کا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین ہوتا تو تم یہ اتنی غفلت والی زندگی نہ گزارتے۔ یہ اس آیت کا سبق ہے۔ پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نعمت اللہ کی، ایک ایک نعمت ہے اللہ کی، دیکھو قرآن میں کیا کہا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، وہاں ہونا چاہیے اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، بٹ اللہ یوز دا ورڈ سنگولر نو پلورل، واحد کو نعمت اللہ، حالانچہ انعام جمع نعما، لیکن کیوں، اس لیے کہ اللہ کی ایک نعمت میں بھی بہت ساری نعمت ہے، آنکھ نعمت ہے اس میں بھی بہت ساری نعمت ہے، اس کے پیچھے کیا کیا ہے، کان ایک نعمت ہے اس میں بھی بہت ساری نعمت ہے، سننا ہی نہیں بہت ساری نعمت ہے، زبان اس میں بہت ساری نعمت ہے، تو اللہ کہتے ہیں میں کتنی جمع بیان کروں گا، میری ایک نعمت میں بہت ساری ہے، اسی کو شمار نہیں کر سکتا، ساری دنیا کی کیسے شمار کرے گا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لیکن جب یقین ہے انسان کو پھر غافل کیوں ہے، اس لیے مرنے سے پہلے ہر انسان کو اپنی تیاری کر کے جانا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابن ابی الدنیا نے اس روایت کو نقل کیا ہے، بہت اچھی بات، جب قبر میں سلاتے ہیں پہلے تو قبر میں کہا روح نکالنے کے لیے ملک الموت آتی ہے نا، تو 500 فرشتے ساتھ میں آتے ہیں، ایک نہیں، اللہ پہلے ملک الموت سے کہتے ہیں فلاں بندہ میرا بہت پریشانی میں تھا، بہت مصیبت میں تھا، بہت بیمار تھا، اس کو میں نے آزما لیا ہے، اس کی جوانی میں بھی، اس کے بڑھاپے میں بھی، اس کی بیماری میں بھی، ہر وقت مجھے یاد کرتا تھا، بیمار بیمار بھی ہاتھ میں تسبیح پڑھا کرتا تھا، یاد کرتا تھا، جیسے بھی ویسے بھی، جوانی میں تو کرتا ہی تھا، بڑھاپے میں بھی کرتا، میں نے اس کو آزما لیا، جاؤ اس کو لیا، لیکن ایسا کرو پہلے جنت میں جاؤ اور جنت میں ریشم کفن لے جاؤ، ریشم کا جنتی اور اس کی خوشبو ایسی اللہ اکبر کی گن نہیں سکتا، ایسی دنیا میں کوئی ایسی خوشبو نہیں، اس کپڑے میں خوشبو، جنت کی خوشبو، اس کو لے کر آتے اور ساتھ میں فرشتے ہوتے ہیں. اب یہ تو بیچارہ بستر پر سویا ہوا ہے تو 500 فرشتے سر کی طرف نہیں بیٹھتے، اس کی دہنی پیر اور بائیں طرف بیٹھ جاتے ایسے لائن سے، سامنے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کو نظر آتے سارے فرشتے. وہ دیکھتا نہیں کہ مجھے دیکھ رہا، ابھی آنکھ کھول دی ہے نا، مجھے دیکھا، وہ تم کو نہیں دیکھ رہا، وہ فرشتوں کو دیکھ رہا ہے، فرشتوں کو دیکھ رہا ہے. اور سر کے پاس ملک الموت بیٹھ جاتی ہے، جو روح نکالنے والا اسرائیل ہے وہ سر کے پاس ہوتا ہے اور وہاں سے بولتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. تو پہلے اس کو نہیں کہتا کہ نکل، پہلے نہیں کہتا، یہ ہر ایک کے سر ہوتا ہے، لیکن جو نیک لوگ ہیں اس کو اللہ کو یاد کرنے والے، وہ جو جنت سے ریشم کفن لے کر آیا ہے اس کفن کو سر سے لے کر پیر تک ایسا اوپر بچھا دیتا ہے اور اس میں جنت نظر آتی ہے، اس میں حوریں، اس میں فروٹس اور اس میں جنت کی خوشبو نظر آتی ہے. اب اس کی آنکھیں پھڑک رہی ہے اس جنت میں جانے کے لیے، اس میں جانا ہے نا اس کو، تو تڑپ رہا ہے کب جاؤں گی. جب اس کو دل میں آتا ہے، برابر دیکھتا ہے جنت کو اور جنت سامنے ہے اور اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. وہ اللہ جو نبی علیہ السلام مسجد حرم میں بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے حرم سے لے کر مسجد اقصی شام تک فلسطین تک کھول دیتے ہیں کہ وہاں حرم میں بیٹھے بیٹھے بتا رہے ہیں کہ مسجد اقصی کے کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، کیا کیا ہے. کافروں نے پوچھا تھا نا کہ تم معراج میں گئے، بتاؤ چلو کتنی کھڑکیاں، کوئی گننے جاتا ہے؟ ہم روزانہ آتے ہمیں پتہ نہیں ہے، وہاں سے بیٹھے بیٹھے بتا دیا. وہ اللہ کہ حبشہ کا بادشاہ انتقال کر گیا ایبسینیا میں اور یہ یہاں مدینہ میں بیٹھے ہیں، مدینہ سے لے کر ایبسینیا تک کے راستے کو کھول دیا اور جنازہ سامنے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں. امام اعظم امام حنیفہ کو فرماتا اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. ایسا ریشمی کفن لے کر آتا ہے، ہمارا کفن کیا، ریشمی کفن جنت کا اور اس میں جنت کے بلبوٹے، جنت کے فلاورز، جنت کی چیزیں نظر آتی ہے اس کو. حدیث میں آتا ہے کہ جنتی عورت کے اسکارف کا ایک کونا تھوڑا سا، وہ بھی کتنا، یہ انگلی کے پوروے کے برابر، انگلی کے پوروے کے برابر اگر آسمان سے دنیا میں دکھا دیا جائے تو سورج کی روشنی اس کے سامنے ختم ہو جائے، اور اگر تھوڑا سا ٹھوک، ایک لٹل بٹ سپٹ، سمندر میں جنتی حور ڈال دے تو جنت ساری دنیا کا سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے. یہ تو پورا ریشمی کپڑا ہے، سلکی کلوتھ، اور اس میں جنتیں نظر آتی ہیں. اب اس کی روح فرفرا رہی ہے، تب یہ اسرائیل کہتا ہے باہر آ جا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ. اللہ بھی تجھ سے راضی، تو اللہ سے چل نکل. ایک کام ضرور کرنا، چلو بات چلتے چلتے، ہمیشہ وضو کے ساتھ رہنا، ہمیشہ ٹرائی کرو، اس لیے کہ وضو کے ساتھ، وضو کرتے ہی گناہ معاف ہو جاتا ہے. پہلے تو وضو کرتے ہی گناہ معاف ہو جاتا ہے. کبھی کبھی سنت پر بھی عمل کر لیا کرو، اس سنت پر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کو برتن میں کیا، یعنی برتن سے پانی ہاتھ میں ڈال کر اور لیفٹ اوور پانی جو اس برتن کے اندر بچ گیا ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر بھی پیا ہے.
کہ وضو سے ظاہری گناہ معاف ہے اور اس کے پینے سے اللہ دل کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، اندر کی بیماریاں ختم کر دیتا ہے، اندر کی پریشانیاں مشکل آسان کر دیتا ہے۔ کتنے ہمارے اکابرین رہے کہ جب بھی کوئی پریشانی آتی تھی وضو کرتے تھے، اور وضو کا بچا ہوا جو برتن میں لوٹے میں جو بچ جاتا ہے، اندر میں ہاتھ ڈال کے وضو نہیں کرنا ہے، برتن کو تھوڑا الٹا کر کے دانے ہاتھ کو دھوئے، پھر بائیں ہاتھ کو دھوئے باہر، پھر اس کے بعد پانی ڈال کر اپنا وضو کرے یا کوئی تمہیں وضو کرائے۔ اب جو پانی بچ گیا ہے اندر میں، جو مائع مستعمل نہیں، مائع مستعمل یعنی وہ پانی جس کو استعمال، وہ کس کو کہتے ہیں کہ اوپر چہرے سے اندر میں گرے یا ہاتھ دھو کر اندر میں گرے، یہ پانی ناپاک ہوتا ہے۔ لیکن یا تو وضو کرنے کے بعد جو پانی بچ گیا ہے برتن کے اندر میں، اس کو جس نیت سے آدمی پیتا ہے اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ اب تو ٹیپ کا زمانہ ہے نا، بیٹھے بس وضو کر لیا، کون پیے گا، پتہ ہی نہیں کسی کو۔ یہ بات امام ترمذی نے مستقل باب قائم کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پیا ہے، وضو کا بچا ہوا، اس میں کچھ تو ہوگا نا۔ اس لیے سب سے پہلی بات، ہر وقت مرد ہو یا عورت، ٹرائی کرو وضو کے ساتھ رہو۔ یس، شیطان کوشش کرے گا کہ اس کے وضو توڑے، پھر وضو کر لو فوراً، پھر کوشش کرے گا، پانچ بار کرے گا، دس بار کرے گا، اس سے زیادہ نہیں کرے گا۔ اس سے کیا ہوگا، عجیب بات، الوضو سلاح المؤمن، وضو مومن کا ویپنز ہے، ہتھیار ہے، کبھی شیطان اس پر حملہ نہیں کرے گا، ہر وقت یہ کول ڈاؤن رہے گا، جھگڑا نہیں کرے گا، اور ہر وقت فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے، ہر منٹ، ہر سیکنڈ۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، جب تک مصلی پر عورت بیٹھی رہتی ہے یا مرد مسجد میں بیٹھا رہتا ہے اور وضو کے ساتھ جب تک ہوتا ہے، تو فرشتے اس کے لیے دو دعا کرتے ہیں، اللہ تیری مغفرت کرے اور اللہ تجھ پر رحم کرے، جب تک۔ لیکن جیسا ہی وضو ٹوٹا فوراً دعا بند، اب دعا نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ وضو کے ساتھ رہنے میں بڑے فوائد ہیں، لیکن سب سے بڑا فائدہ کہ آدمی وضو کے ساتھ رہے تو شیطان سے بچتا تو ہے ہی، اللہ شیطان سے بچائے گا تو گناہ سے بھی بچے گا۔ نمبر تین، کما تعیشون تموتون، جیسی تمہاری زندگی گزرے گی اسی پر موت آئے گی۔ تو ظاہری بات ہے کہ آدمی کی زندگی وضو کے ساتھ گزرتی ہے تو اس کی موت بھی وضو پر آتی ہے، اور جس کی موت وضو کے ساتھ آتی ہے اس کو شہادت کا درجہ ملتا ہے۔ اور کما تموتون، جیسے تم انتقال کرو گے ویسے ہی اٹھائے جاؤ گے، تو قیامت کے دن ایسے ہی ہوں گے جیسے وضو کے ساتھ ہیں۔ یہ تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے، بڑا فائدہ، یہ تو بہت بڑا فائدہ ہے۔ خیر، پھر بھی تو وضو کرا دیا جاتا ہے مرنے والے کو غسل کے وقت، لیکن اس کا انتقال ہی وضو کے ساتھ ہوا ہے، تو جیسا مرا ویسا جیے گا۔ اگر شراب کے ساتھ مرا، شراب کے ساتھ جیے گا، پیتے ڈرنک کرے سر، نماز کی حالت میں نماز کی حالت، ذکر کرتا ہوا ذکر کرتا ہوا، جیسی موت ویسا ہی زندہ ہوگا۔ تو اگر وضو کے ساتھ موت آئے گی تو وضو کے ساتھ ہی اٹھے گا، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اس لیے ہمارا کابرین میں رہا، جیسے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے خاندان میں، میری دعوت تھی، وہاں پہنچا، بیٹھا ہوا تھا ان کے مکان میں، مغرب کے بعد کھانا تھا، اور ان کے فیملی کے 12 یا 13 نوجوان بچے فٹ بال کھیل رہے تھے باہر، تو ان کے والد صاحب نے ان بچوں کو احرام کیا، چلو مغرب کی نماز پڑھنا ہے، مغرب کی نماز پڑھنا ہے، سارے دوڑتے دوڑتے آگے ہانپتے ہوئے اور مغرب کی نماز میں کھڑے ہو گئے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوا کہا نہیں ہمارے یہاں معمول ہے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے خاندان میں کا معمول ہے کہ چاہے بچہ جب 5 سال کا ہو جاتا ہے تب سے اس کو سکھایا جاتا ہے کہ وضو کے ساتھ رہنا ہے. یہ سارے نوجوان پورا دن وضو کے ساتھ رہتے ہیں. کتنی بڑی نعمت ہے کہ شیطان سے الوضو صلاح المؤمن. اسی لیے ایک صحابی نے بہت اچھی بات فرمائی. فرمایا میں جنگل میں سفر کر رہا تھا, رات کا وقت تھا اور میں راستہ بھول گیا. مجھے دور سے ایک چرچ جیسا نظر آیا, چھوٹا سا مکان. میں وہاں جا کر وہاں گیا کہ شاید اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں, وہ مجھے راستہ بتائے گا. اب مڈل آف دا نائٹ ہے, کون دروازہ کھولے گا؟ جیسے جنگل میں کسی کا مکان ہو ڈر ہی جائے گا کہ کوئی دشمن آیا ہو رات کے اندھیرے میں. دروازہ کھٹکھٹایا, نہیں کھولا. ایک بار, دو بار, تین بار, چار بار, لیکن میں وہیں بیٹھ گیا کہ چلو صبح تک میں تو کھولے گا تو راستہ پوچھ لوں گا. لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس گھر والے نے دروازہ کھولا تو کہا کون ہو؟ کہا میں راستہ بھول گیا ہوں, مدینہ منورہ سے آیا ہوں, نبی کا صحابی ہوں, مجھے راستے کا پتہ نہیں ہے, پلیز مجھے راستہ بتا دیجئے. سو انہوں نے کہا کہ دروازہ کھٹکھٹانے سے تو مجھے ایسا ہی معلوم ہوا کہ کوئی آدمی راستہ بھول چکا ہے, اس لیے کہ دشمنوں کا دوسرا طریقہ ہوتا ہے. سو آپ کو دروازہ کھولنے میں دیر کیوں لگی؟ اس نے کہا کہ میرا معمول ہے. اس نے کیا کہا؟ میرا معمول ہے کہ میں سویا ہوا ہوں اور رات میں کوئی دروازہ کھٹکھٹائے تو پہلے میں وضو کرتا ہوں اور وضو کر کے پھر دروازہ کھولتا ہوں, اس لیے کہ میں نے اپنی پچھلی کتابوں سے یعنی تورات اور بائبل سے سنا ہے کہ جو آدمی وضو کے ساتھ رہتا ہے دشمن اس کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا ہے. میں وضو کر رہا تھا, اب وضو کر کے دروازہ کھولا کہ شاید کوئی دشمن ہو تو وضو سے میری حفاظت ہے. الوضو سلاح المؤمن. سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ یہ کوئی لکڑی نہیں ہے, نظر آنے والا ہتھیار نہیں ہے, یہ اللہ پاک نے ایک ایسا ہتھیار رکھا ہے. اور دشمنوں کے ساتھ ساتھ آدمی سحر سے حفاظت ہو جاتی ہے, شیاطین سے اس کی حفاظت ہوگی, اور سب سے بڑی بات اللہ پاک گناہوں سے اس کی حفاظت کر لیتے ہیں, شیطان اس کے قریب نہیں آتا. اس لیے ایک بات تو یہ کرے جس کی موت اس حالت میں آئے جو میں سمجھا رہا تھا, 500 فرشتے والی. دوسری ایک بات جو بہت ضروری ہے, مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں. جتنی بھی سنت دعائیں ہیں اس کا ضرور اہتمام کریں تاکہ بندہ ہر وقت اللہ کی طرف رجوع رہے. ہر وقت بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ آدمی اٹھا ہے تو دعا پڑھ لی, سویا ہے تو دعا پڑھ لی, رات میں آنکھ کھل گئی تو دعا کر لی, ٹوائلٹ میں جا رہا ہے دعا پڑھ لی, ٹوائلٹ سے نکل رہا ہے دعا پڑھ لی, گھر سے نکل رہا ہے دعا پڑھ لی, گھر میں داخل ہو رہا ہے دعا پڑھ لی, ہر وقت کوئی چھینک آ گئی دعا پڑھ لی, کوئی بھی پریشانی آئی بسم اللہ, پریشانی آئی اللہ سے مانگی. ہر وقت جتنی بھی دعائیں ہیں اگر آدمی اس کو پڑھتا رہے گا تو اس یہ گویا کہ 24 آورس اللہ کی عبادت میں اس کو سمجھا جائے گا. ہم کیا کرتے ہیں؟ گھر میں داخل ہوتے ہیں نہ سلام کرتے ہیں اور نہ دعا پڑھتے ہیں. کوئی تو وجہ ہوگی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سلام کرو, اور سلام کے بعد اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج, بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. یہ دعا کیوں سکھائی؟ تاکہ گھر میں داخل ہو رہے ہیں اگر کوئی پریشانی کا معاملہ ہو تو اللہ ان پریشانی سے گھر والوں کی اور میری حفاظت فرمائے. یہی تو وجہ ہے. ہم تو بغیر سلام کے اور بغیر دعا کے گھر میں داخل ہوں گے تو ظاہری بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی دعا پڑھ کر گھر میں داخل ہوتا ہے تو ایک شیطان, ترمذی کی روایت ہے, دوسرے شیطان سے کہتا ہے اس گھر میں اب نہ میرے سونے کی جگہ ہے نہ میری کھانے کی جگہ ہے. دونوں الفاظ ہیں, نہ میری سونے کی جگہ ہے، شیطانی ہمارے گھر میں بھاروٹی سو گیا تو ہم سب کے ساتھ، نہ سونے کی جگہ ہے اور نہ تو کھانے کی جگہ ہے، کھانے میں بھی شریک ہو جاتا ہے۔ دونوں صورتیں ہیں، معلوم ہوتا ہے کھانے میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ صحابی خود فرماتے ہیں میں بسم اللہ پڑھنا بھول گیا اور مڈل آف دا فوڈ جب کھاتے کھاتے بیچ میں مجھے یاد آیا جی تو میں نے بسم اللہ پڑھی تو الٹی ہو گئی۔ حضرت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہنس رہے ہیں، فرمایا شیطان نے الٹ کیا کر دی، تیرے ساتھ کھا رہا تھا، جیسا ہی اللہ کا نام پڑا ختم۔ معلوم ہوتا ہے کھانے میں بھی شریک ہوتا ہے۔ اور اس سے خطرناک بات، ہر آدمی کی شادی ہوتی ہے، گھر میں ماں باپ میاں بیوی سب گھر میں ہوتے ہیں، فرمایا اگر تم نے دعا نہیں پڑھی، ویسے تو حدیث میں آتا ہے بستر پر جانے سے پہلے دعا پڑھ کر جاؤ تو فرشتہ حفاظت میں آ جاتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے، ورنہ سب سے پہلے شیطان بستر کے پاس آتا ہے۔ اللہ کے نبی کی باتیں ساری سنا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد اگر میاں بیوی جمع ہوتے ہیں انٹر کورس کے لیے جمع ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں اگر دعا نہیں پڑھی تو تیسرا شیطان ہوتا ہے، ہم نے خود اس کو دعوت دی۔ اگر اس سے نطفہ رہ گیا، پریگننٹ ہو گئی، تو شیطان اس کے ساتھ ہر وقت شریک ہے، پھر کہتے ہیں شیطانی بچہ ہی۔ یہ ساری باتیں اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی ہے، ہم خود اس کو دعوت دے رہے ہیں۔ اور شیطان تو انسان سے بدتر دشمن ہے، ان الشیطان لکم عدوا فاتخذوه عدوا، تمہارا دشمن ہے، تم اس کو دشمن سمجھو، ہم دشمن نہیں سمجھتے، اس کو دوستی رکھتے اس کے ساتھ اور گھر میں لے کر جاتے ہیں۔ اب گھر میں لے کر جاتے ہیں تو کتنا کام یہ کرتا ہے، گھر میں سوتا بھی ہے اور گھر میں کھاتا بھی ہے اور گھر میں نان سینس بھی کراتا ہے۔ کیا ہے، اب بچوں کی جھیل، لوگ دیکھنے تو آتے ہیں بچی کو لیکن واپس نہیں آتے، یہ کام ہوتا ہوتا رہ جاتا ہے، میری ڈیل نہیں ہوتی، میں ڈیل کرتا ہوں اور ختم ہو جاتی ہے، مکان بیچنے کی ڈیل کرتا ہوں واپس نہیں آتے دکان میں واپس، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے شیطان کو ساتھ رکھا ہے، فرشتے کو ہٹایا ہے، ہر وقت ہر جگہ داخل ہو، اگر گھر میں کوئی ہو تو بھی سلام کرو، نہ ہو تو بھی سلام کرو، اس کا سلام الگ ہے۔ وعلی عباد اللہ الصالحین، کیسی کیسی باتیں اللہ پاک نے نیک لوگوں کے لیے بیان فرمائی ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کیونکہ وہ نیک بندے اندر میں ہیں فرشتے، اس سے سلام کرو۔ اس لیے جب ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں بغیر سلام کے، بغیر دعا کے، تو فرشتے ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں اور گھر میں بہت ساری پریشانیاں پھر ہوتی ہے، بے شمار۔ پھر کہتے ہیں ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے، ہمارے بچے صحیح راستے پر نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے خود شیطان کو اندر دعوت دی ہے آنے کی، اور جو خطرناک ہمارا دشمن ہے۔ اس لیے حدیث میں قرآن نے اللہ نے فرمایا سب سے پہلے شیطان داخل ہو کر گھر والوں کو اللہ کی یاد بھلا دیتا ہے، نماز نہیں پڑھو، روزہ، عبادت نہ کرو۔ اس لیے مسنون دعا کا اہتمام بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ اور اپنے گھر میں ہر وقت یاسین شریف فجر کے بعد اور شام مغرب کے بعد، سورۃ الواقعہ اور عشاء کے بعد سورۃ الملک تبارک الذی بیدہ الملک، یہ بھی قبر میں آئے گی، واقعہ گھر میں برکت دلائے گی۔ صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے بچیوں کے لیے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کسی کے پیسے کی ضرورت نہیں، میں نے اپنے بچوں کو سورہ واقعہ سکھا دی ہے، انشاءاللہ یہ پڑھتے رہیں گے، اللہ ان کو برکت دیتا رہے۔ کیا کبھی ہم نے مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھی ہے؟ بہت ساری ٹی وی کھول کر چینل کھول کر بیٹھ جاتے ہیں، کبھی اللہ کا چینل کھولا، قرآن کا چینل کھولا کہ اس میں کیا کیا برکتیں ہیں؟ ڈراموں کو کھول کر بیٹھ جاتے ہیں، کیسی کیسی فلموں کو کھول کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن کبھی قرآن کا چینل کھولا کہ تبارک الذی میں کیا فائدہ ہے، سورہ واقعہ میں کیا فائدہ ہے، سورۃ یاسین شریف میں کیا فائدہ ہے، سورۃ دخان میں کیا فائدہ ہے، کیا کیا ہے اللہ پاک میں رکھا ہوا قرآن کریم میں، کبھی ہم نے نہیں کیا، اس کا حساب لینا پڑے گا. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، تو اپنی ذات کا حساب لو. You must take reckoning yourself before Allah take your reckoning. اللہ حساب لے اس سے پہلے حساب اپنا کر لو، ورنہ پھر مسٹیک. ہم کیا کرتے ہیں، بینک میں جانے سے پہلے اپنے پیسے کو گنتے ہیں، پھر بینک میں جاتے ہیں دوبارہ گنتے ہیں. تو اللہ تو گننے والا ہے، ہمارے اعمال کو دیکھنے والا ہے، اس سے پہلے ہم گن لیں کہ اس میں کتنے کھوٹے ہیں، کتنے کھڑے ہیں، کتنے رائٹ ہیں، کتنے رونگ ہیں. اگر رونگ ہے تو اسے توبہ کر لو. چاہیے کہ ہم روزانہ روزانہ اس لفظ کا وظیفہ کرتے رہے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی. عجیب وظیفہ ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے. صحابہ کرام کی عادت یہ رہی، چلتے پھرتے استغفار کرتے تھے. فرمایا قیامت کے دن سب سے کامیاب انسان وہ ہوگا جو سب سے زیادہ استغفار کرنے والا ہوگا، اللہ مغفر لی، اللہ مغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما، اللہ میری مغفرت فرما. اور صحابہ کرام کا معمول رہا کہ اپنے چھوٹے بچوں کو کہتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، کہ میرے لیے آپ مغفرت کی دعا کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچوں کو کہتے تھے میرے لیے استغفار کی دعا کرو. کون عمر جن کے لیے بات فرمایا، لو کان عبادی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی بنتا تو عمر بنتا. وہ بچے کو کہہ رہا ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے جنت میں، دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے، وہ بچے کو کہہ رہا ہے میرے لیے استغفار کر. وہ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں حضرت عمر کو، تم عمرہ کے لیے جا رہے ہو، میرے لیے دعا کرنا. نبی کہہ رہے نبی کہ میرے لیے دعا کرنا، وہاں دعا میں نہیں بھولنا، لا تنسا بے دعائک، میں تیری دعا میں مجھے نہیں بھولنا. معلوم ہوتا ہے کسی علماء کو، صلحاء کو، نیک لوگوں کو، ماں باپ کو، بوڑھوں کو اور نیک لوگوں کو دعا کی درخواست کرنی چاہیے کہ ان کی دعا کی وجہ سے اللہ ہماری بھی مغفرت کر دیتا ہے. یہ ہمارا معمول ہونا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹے بچوں کو کہتا تھا یوں دعا کر، اللہم اغفر لی ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی مغفرت فرما. اس لیے کہ چھوٹے بچے، ان کا کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، وہ معصوم ہوتے ہیں، وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ آمین بھی کہے تو ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہے. ہم تو گنہگار ہیں. ہمارے کتنے اکابرین ایسے رہے جو مدرسے میں جاتے ہیں طلبہ کھڑے ہو جاتے ہیں، بڑے کہا نہیں نہیں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، میں تو بڑا گنہ گار ہوں، میں تم چھوٹے بچے ہیں تمہارے پاس آیا ہوں، تم رات دن قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، میرے لیے مغفرت کی دعا کرو. اس لیے اپنا وظیفہ ضرور بنائے. قبر کی تیاری نہیں کرنی ہے، کرنی کی نہیں کرنی ہے، کرنی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ریشم کپڑا لے کر ملک الموت آئے اور یوں کہے آئیتہا النفس المطمئنہ، تو اس کی تیاری کرنی پڑے گی. حضرت ربیع رحمت اللہ علیہ تابعی ہے، اپنے بستر کے نیچے قبر کھودی ہوئی تھی. جب بھی ان کا دل غافل ہوتا تھا فوراً نیچے قبر میں جا کر سوتے تھے اور کہتے تھے دیکھ ایک دن یہاں سونا ہے تجھے، ایک دن نیچے آنا ہے، پھر تیرا کیا ہوگا. جب ہوش میں آتے پھر توبہ کرتے اور پھر عبادت میں لگتے، پھر کبھی غفلت ہوتی پھر چلے جاتے. عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو رہا ہے، انتقال ہو رہا ہے، اپنے بیٹے کو بولا آؤ آؤ ادھر آؤ، بہت رو رہے تھے، کیوں رو رہے ہو، Why are you crying my father. او اللہ اکبر، کہا میں کیوں نہ رو، ارے آپ تو صحابی ہے، اللہ کے نبی کو دیکھا ہے. فرمایا جب میں کافر تھا تو نبی سے اتنی نفرت تھی، مجھے اتنی نفرت تھی نعوذ باللہ، کہ اگر میرے سامنے آتے تو میں ان کو قتل کر دیتا، لیکن جب میں مسلمان بنا، اسلام لے آیا، تو نبی سے اتنی محبت ہوئی کہ اگر نبی کے بارے میں کوئی ایک لفظ بھی بولے غلط میں اس کی گردن اڑا دیتا. لیکن وہ بھی دنیا سے چلے گئے. اگر کفر کی حالت میں مرتا تو میں جہنم میں جاتا، اور نبی کی حالت میں، نبی کی موجودگی میں مرتا سیدھا جنت میں جاتا، لیکن نبی چلے گئے، اس کے بعد میرے اعمال کا کیا ہوگا، مجھے اس کی فکر ہے اس لیے رو رہا ہوں. یہ فکر ہوا کرتی تھی جن کو، جیسا کہ یہاں پر. تو قبر کی تیاری کرنی پڑے گی. اس لیے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری اور مسلم شریف کو جو یہاں میں نے پڑھی ہے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تین چیزیں میت کے ساتھ چلتی ہے. The three things works with that body. کون ہے؟ فرمایا اہلہ و مالہ و عملہ, اس کے گھر والے, شوہر, بھائی, بیٹے, ماموں, انکل, رشتہ دار, فرینڈ, فیملی, سب چلتے ہیں جنازے کے پیچھے. جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ دفن کرنے کے لیے جاتے ہیں. اور پھر دوسری چیز کیا ہے؟ اس کا مال. میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ مکان ساتھ میں چلا ہو یا بینک میں سے پیسے نکل کر کے ساتھ میں چلتے ہو. مال سے مراد اس کا جنازہ. اب تو جنازہ بھی واپس نہیں آتا. ہندوستان پاکستان میں تو جنازے میں باڈی لے جاتے ہیں, وہ باڈی رکھ کر واپس, وہ جنازہ جو ہوتا ہے نا, وہ جس میں جس کو کہتے ہیں تختہ, اس کو واپس لے آتے ہیں, پھر دوسرے کو اس میں لے جاتے ہیں. اگر اس جنازے کو پوچھو کہ تو اس گاؤں میں 50 سال سے کتنے کو دفن کیا, وہ خود بتاتا. یہاں تو وہی کوفن جو ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی دفن کر دیا جاتا ہے, وہ مال بھی واپس نہیں آتا. یہاں اس سے مراد قبر کھودنے کے لیے جو آلے ہوتے ہیں, قبر کھودنے کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں, وہ بھی ہم نہیں لے جاتے, وہ بھی دیگر والا کرتا رہتا ہے, وہی کر دیتا ہے. اب تو مال جاتا ہی نہیں, جائے گی ایک دو چادر گیا ہو گیا, مطلب معمولی مال بھی تمہارے ساتھ جائے گا, وہ بھی واپس گھر آ جائے گا, وہ بھی وہ اپنے پاس رکھ لے گا. لیکن تیسری بات, وہ عمل ہو, اس کا عمل. اب یہ باڈی روح نکل گئی, 500 فرشتے وہ جنت سے آئے ہیں ریشمی کفن لے کر, جیسی روح نکلی اس کی روح کو اس ریشمی کپڑے میں بند کر دیا جاتا ہے, اور بند کر کے اب یہ آسمان کی طرف چلتے ہیں. آسمان کی طرف چلتے ہیں, پہلے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں کون ہے اس کا اور اس کے باپ کے ساتھ, کہ یہ فلاں اور فلاں کی روح ہے. دروازہ کھول دیا جاتا ہے, اس لیے حدیث میں آتا ہے آسمان کے بھی دروازے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہمارے اعمال اوپر جاتے ہیں اور روزی کے نیچے آتی ہے تو روزی آنے کا الگ دروازہ اور ہمارے عمل جانے کا الگ دروازہ ہے آسمان کی طرف. جب کسی نیک آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو وہ دروازے بھی روتے ہیں, وہ دروازے جو اللہ نے بنائے نیک عمل کے وہ بھی روتے ہیں. وہ فرشتے کہتے ہیں کتنی اچھی خوشبو ہے اس میں, وہ روح کتنی اچھی ہے جس میں بہترین خوشبو ہے, پھر دوسرے, پھر تیسرے, پھر چوتھے, پھر عرش کے پاس یہ روح جا کر, فرشتے اور یہ روح اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے میکائیل اور اسرائیل سے جاؤ اس روح کو واپس لوٹا دو. وہی ملک الموت روح لے کر آ جاتی ہے. یہ بات سنو, بہت عجیب ہے. یہ روح کون لے کر, جو لے گیا وہی لائے گا, منکر نکیر نہیں لائے گا. منکر نکیر کا کام روح لانے کا نہیں ہے, منکر نکیر کا کام تو سوال جواب ہے. ملک الموت اسرائیل جو روح ہماری لے گیا ہے, وہی فرشتہ اللہ کے سامنے عرش کے سامنے سجدے میں ہے, وہی فرشتہ اللہ کے حکم سے روح لے کر آتا ہے. جب اس کو قبر میں سلایا جاتا ہے کہ اس روح کو جاؤ اس کی باڈی میں رکھ دو, بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں. ابن ابی الدنیا اور بہت سارے نے ابو ہریرہ کی اس روایت کو نقل فرمایا, جلال الدین سیوطی نے نقل فرمایا نور الصدور فی شرح القبور میں, فرمایا یہ روح جب اندر میں آتی ہے تو سب سے پہلے اس کا عذاب آتا ہے. ابھی تو منکر نکیر باقی ہے, عذاب کی شکل آتی ہے. تو اس کا ایمان, اس کا ایمان سر کی طرف, اس کی نماز دانی طرف, اس کی چیریٹی زکات بائیں طرف, اس کے روزے پیر کی طرف, اس کے حج اور عمرہ مدل میں قرآن تلاوت ذکر وغیرہ, گویا ہر طرف سے وہ اعمال عمل ہو, وہ اعمال اس عذاب کو ہٹاتے ہیں. جاؤ یہاں سے, ہم تمہیں پرمیشن نہیں دیتے ہیں اس کے پاس آنے کا. لیکن کچھ ہی نہ کیا ہو تو, ایک طرف تو چلو ایمان کلمہ پڑھ لیا ہے لیکن دوسرے اعمال ہی نہ کیے ہو تو, پابندی ہی نہ کی ہو تو کیا ہوگا؟ اس لیے اگر اعمال کم ہیں گناہ زیادہ ہے تو گناہ اوور پاور ہو جائے گا, عذاب اوور پاور ہو جائے گا. اور اعمال زیادہ ہے قوی ہے تو گناہوں سے گناہوں کو ڈیفینس کرے گا، عذاب کو ڈیفینس کرے گا، بچائے گا. اب عذاب ہٹا، اب ہی فوراً ہی دفن تو کر دیا اس کو، سات قدم چلے نہیں چلے دفن کرنے والے ان میں سے ایک بھی آدمی سات قدم جتنا چل گیا، حدیث کے الفاظ کے مطابق سات قدم ہے، سارے نہیں ایک بھی چلا گیا. دفن کے بعد جو مٹی ڈال دی گئی، مینا خلقناکم وفیا نعیدکم، اس کے بعد سات قدم تک چلے، اتنے میں ملک المنکر نکیر آ جاتا ہے. اب اندازہ کرو کہ اس وقت کیا کیا ہوتا ہے. ابھی تو یہ زندہ نہیں ہوا، اس کے اعمال تو پہلے پہنچ گئے اس کے ساتھ، اسی کو کہہ رہے ہیں نا فیر جی. وہ اس نانے دو چیز واپس آ جاتی ہے، وَيَبْقَى عَمَلُ، اس کا عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے. معلوم ہوتا ہے باڈی کے ساتھ اس کا عمل ساتھ میں گیا، گھر سے ہی گیا ہے. اس کی نماز اس کے ساتھ ہے، اس کے روزے اس کے ساتھ ہے، اس کی عبادت اس کے ساتھ ہے. اب منکر نکیر آ کر اس کو بٹھاتے ہیں، اب سوال ہوتا ہے، اب اس کو جواب دینا ہے. اب اس کا کفن سر سے لے کر یہاں چھاتی تک کمر تک نیچے گر جاتا ہے، اس کو بٹھایا جاتا ہے. اب حدیث میں آتا ہے کہ اگر دنیا میں نمازی ہوتا ہے تو منکر نکیر سے کہتا ابھی سوال نہ کرو، یہ مغرب عصر کا ٹائم پورا ہو رہا ہے، مجھے عصر کی نماز پڑھنی ہے، پہلے مجھے نماز پڑھ لینے دو، بعد میں سوال کرنا. یہ کون کہے گا جو دنیا میں عبادت کرے گا، نمازیں پڑھے گا، ورنہ اس کے اندر طاقت ہے بولنے کی، یہ نماز ہی بولے گا. یہ ہوش میں تو ہوتا ہے، لیکن اعمال ہی نہ ہو تو ہائے ہائے کرے گا. تبھی تو قبر میں کہے گا فرشتہ اس کو کہ اس نبی کو 1400 سال ہو گئے، تو یوکے میں مرنے والا، یہ تو مدینہ میں نہ دیکھا ہے، اور کتنے سال گزرے کیسے پہچانا؟ فرمایا میرے قرآن میں جس کو میں پڑھتا تھا اس میں اسی نبی کا ذکر ہے، اس قرآن کی برکت سے آج میرے دل میں اللہ نے جواب ڈال دیا، آج نبی رسول اللہ. ورنہ ہم نے کہا پہچان، 50 بزرگ یہاں پر آ جائے ہم کیسے پہچانیں گے یہ نبی، دیکھا ہی نہیں ہم نے. یہ ان اعمال کی برکت ہے، وعملہ. اس لیے دنیا سے تو جانا ہر ایک کو ہے، ہر ایک کو ہے، کوئی آدمی ایسا نہیں جو دنیا میں باقی رہنے والا ہے. یہ تو اس کے روح کو آسمان پر لے جانا، اور پھر اس کے اندر میں اگر اعمال ساتھ میں ہیں، اور اگر گناہ ہے تو جہنم کا دروازہ، اور اگر نیکیاں ہیں تو جنت کا دروازہ اس کے لیے کھل جاتا ہے. من مات فقد قامت قیامته، او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا بھی انتقال ہوا اس کی قیامت شروع ہو گئی، جس کا بھی انتقال ہوا اس کی قیامت شروع ہو گئی، اس کو قیامت کا انتظار نہیں کرنا ہے. اب اس کی قبر روضت من ریاض الجنہ او حفرت من حفرت من نیران، یا تو اس کی قبر جنت کا ایک باغ بنے گی، یا جہنم کا گھڑا بن جائے گا. اب یہی قبر ہے اس کے اندر میں، اگر اس نے نیک اعمال کیے ہیں تو منتہائے نظر جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے، جہاں تک اس کی نگاہ، وہاں مجھے تو چھوٹی قبر نظر آتی ہے، لیکن مرنے والے کو تو جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے وہاں تک اس کی قبر کو کھول دیا جاتا ہے. القبر روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کی خوشبوئیں، جنت کی نعمتیں اس کو اسی قبر میں پہنچائی جاتی ہے. ایک بہت لمبی داستان ہے، مجھے تو صرف یہ بتانا تھا کہ یتبع المیت ثلاث، اور ایک دوسری جگہ پر ہے کہ جب انسان اذا مات الانسان انقطع عملو الا من ثلاث الا من صدقۃ جاریہ، انسان جب مرتا ہے تو اس کے سارے اعمال بند ہو جاتے ہیں، لیکن کیا کیا جاتا ہے؟ صدقۃ الجاریہ. صدقہ جاریہ کیا ہے؟ مسجد بنا دی کہیں، مدرسہ بنا دیا کہیں، قرآن مدرسے میں دے دیے، یا کتاب چھپوا دی، یا کسی عالم کو کتابوں کے لیے کہ بھائی تمہیں ضرورت ہو تفسیر کی، حدیث کی، منگاؤ اور پڑھو تاکہ ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ بنے. الحمدللہ مائیں اور بہنوں نے، ہمارے بہت سارے بھائیوں نے، چلو بات یاد آ گئی، بہت سارے بھائیوں نے وہ دعا کی جو کتاب ہے ایکسیپٹ دعا، ماشاء اللہ چھپ کے آ گئی ہے، ابھی ماشاء اللہ ہماری ماں اور بہنوں میں تقسیم بھی ہو گئی ہے. یہ دعا یہ کتاب اس میں کافی حدیثیں موجود ہے. اب اس میں ہر بات کو حدیث سے بھی نقل کیا ہے. اب ظاہری بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے 40 دعائیں یاد کر لی, اگر یاد نہ ہو سکی تو اس پر محنت کر کے چھپوا لی, تو جتنے پڑھیں گے اس مرحوم کو مرحومہ کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا, یا جس کی نیت سے. اس لیے اس کتاب پر لکھا ہے not for sale اس وہ اصال ثواب. اب مرحومین یا جس نے جو نیت کی ہے پیسے دیتے وقت ان کے لیے, اب جتنے لوگ پڑھیں گے ان وظائف کو, ان قرآن کی آیت اور ان نبی علیہ السلام کے فرمان کو, ظاہری بات ہے کہ یہی اثار ثواب صدقۃ الجاریہ ہے, یہی صدقۃ الجاریہ ہے. ابھی انشاءاللہ ایک دوسری کتاب بہت جلد آ جائے گی, ابھی بہت سو کے کچھ پیسے باقی رہ گئے ہیں, ان پیسوں کو اس میں استعمال کریں گے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو موقع بموقع ضرورت اور پریشانیوں میں جو دعا پڑھنے کا حکم دیا ہے. ضرورت پریشانیاں, کبھی بیماریاں اور کبھی سحر ہو, کبھی کیا اور کبھی کیا, اس پر احادیث سے اس کو جمع کر کے ایک یہ بھی چھوٹا سا چھوٹی سی کتاب کی دعا ہمارے سامنے آ جائے تو ہمیں پتا ہو کہ ہر مصیبت کون کون سی مصیبت پر اللہ کے رسول, چونکہ اللہ کے رسول اپنی طرف سے کوئی بات بیان نہیں کرتے, اللہ کی طرف سے ہے, تو اللہ جو بتلاتا ہے وہ بتا دیجیے. اس کو جمع کر رہے انشاءاللہ, یہ بھی ان قریب آ جائے گی تو اس سے بھی بڑا فائدہ ہوگا. لیکن یاد رکھو, کتاب کو ایک وظیفہ بناؤ, دعا کی جگہ پر صبح شام اس کو پڑھو, اللہ پاک اسے حفاظت کرے گا. تو ایک صورت یہ بھی ہے صدقہ جاریہ کی, کتابوں کی شکل قرآن ہے یا مسجد ہے یا مدرسہ, بہت ساری شکل ہے, لیکن ایسی چیز بناؤ کہ جو قائم دائم رہنے والی, یعنی مطلب لانگ ٹرم رہنے والی, تاکہ اس کا ثواب زیادہ پہنچے. ثواب کیا ہے؟ زیادہ پہنچے. اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ سے کہا کنواں کھود, اب جتنے پانی پیتے رہیں گے ثواب پہنچتا رہے گا. حدیث میں بہت سارے ایسے اعمال ہیں, الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به, یا کوئی ایسا علم حاصل کیا. اب آپ مجھ سے سن رہے ہیں, ہم نے علم حاصل کیا اپنے استادوں نے, ان سے ان کے استادوں نے, ان سے انہوں نے اپنے استادوں سے, اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ پوری سند پہنچتی ہے. اب آپ لوگوں نے سنا, اگر یاد نہ رہا تو آج کل کے زمانے میں تو بہت آسان ہے کہ آدمی ریکارڈ کر لیں یا اس کو ریکارڈ کر کے دوسرے کو پاس آن کریں. اگر کوئی آدمی سنے اور اس کو عمل کی توفیق مل جائے تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے. بہت ساری صورتیں آج تو بہت آسان ہے, آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے میں پڑھا ہوا نہیں ہوں میں کیا کروں گا. ہم اپنے پاس جتنی بھی دین کی دعوت ہے لیکن صحیح ہونی چاہیے, صحیح ہونی چاہیے. آج لوگ جھوٹے جھوٹے واٹس ایپ بھیج دیتے, نہ حدیث میں نہ قرآن میں, اس لیے جھوٹ سے بھی احتراز کرے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی جھوٹی حدیث بیان کرے میری طرف سے, فلیتبوا مقعده من النار, وہ دنیا میں ہی جہنم کی اپنے سیٹ ریزرو کر لے. اللہ حفاظت فرمائے. اس لیے ایسے بیانات جو صحیح تحقیق والے ہو اس کو ریکارڈ کر کے دوسروں کو پہنچانے چاہیے, جو حدیث اور قرآن کے مطابق ہو, تاکہ دوسرا کوئی عمل کرے اس سے ان کو کہہ دے تم آگے بھیج دینا. تو ظاہری بات ہے کوئی عمل کرے گا تو جیسے میں تمہیں ڈلیور کر رہا ہوں, اسی جو عورتیں مائیں اور بہنیں سن رہی ہے, اس طرح آپ ریکارڈنگ کو بھی آگے بھیج کر کے, یا اپنی ویب سائٹ کو, میری ویب سائٹ کو, یا بہت سارے علماء کی ویب سائٹ, اس کو عام کریں تاکہ جو بھی سنے گا, کتنے لوگوں کا فون آتا ہے ہندوستان سے, ساؤتھ افریقہ سے, کہاں سے, کہ آپ کی ویب سائٹ بھی بند کیوں ہے, تو معلوم ہوتا ہے وہ سن رہے ہیں. میں کینیڈا گیا تھا لاسٹ ایئر, تو میں تو کسی کو فرسٹ ٹائم گیا, تو میں 29 اور ان کا ختم قرآن تھا, امام صاحب وہاں مسلح پر کھڑے تھے اور میں تو باہر کھڑا ہوا تھا, میں تو کسی کو پہچانتا نہیں تھا, لیکن امام صاحب نے میرا چہرہ دیکھا باہر آئے, آپ مفتی سراج ہیں, جی آپ مجھے کیسے پہچانتے, فرمایا آپ کی تفسیر میں سن کر ہر جمعہ کو بیان کرتا ہوں. اب مجھے پتا بھی نہیں تھا, اب مجھے آگے لے گئے, کہنا آپ کو بھیتر بھی پڑھانی ہے, دعا بھی کرانی ہے. معلوم ہوتا ہے کہاں کہاں لوگ سنتے ہوں گے. اس طرح ہر علماء کی یہ بات ہے, آسان شکلیں ہیں, آج تو بہت آسان ہے, اللہ کی نیکی کمانے کی بہت ساری صورتیں ہیں. ہم اس سے یہ نہیں کہہ سکتے عاجز ہیں, اس لیے یہ بھی کام کرے. اول انسان ہے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو, تیسری بات ان کو سکھاؤ, دین کی باتیں سکھاؤ اور ان کو صحیح تعلیم دو, انشاءاللہ وہ نماز پڑھے گا, وہ روزے رکھے گا, وہ عبادت کرے گا, باپ کو قبر میں پہنچتا رہے گا. تو یہ بات یہاں پر بیان فرمائی بخاری اور مسلم کے حوالے سے کہ اہلہ و مالہ اہلہ, اہل بھی واپس آ جائیں گے, اس کا مال بھی واپس آ جائے گا, ساتھ میں قبر میں جائے گا تو اس کا عمل جائے گا. اس لیے ہمیں دنیا میں اپنا عمل کرنا ہے جو اس باب میں امام نووی نے سب سے پہلے بات جو بیان کی, الہاکم التکاثر, الہاکم التکاثر, مال کی کثرت نے تمہیں اتنا غافل کر دیا, حتی زورتم المقابر, یعنی حتی یاتیکم الموت, یہاں تک کہ تمہاری موت آ گئی, اب کیا کرو گے, عمل کے دین چلے گئے. اب اللہ پاک پوچھے گا میں نے آنکھ دی تھی, ثم لتسألن یوم, اسی سورت کے اخیر میں, یومئذ عن النعیم, آنکھ کو کہاں استعمال کیا, کان کو کہاں, دماغ کو کہاں, ہاتھ کو کہاں, یہ اسی سورت میں ساری باتیں ہیں. اس لیے دنیا میں جانے سے, دنیا سے جانے سے پہلے ہم اللہ کو راضی کریں اور اللہ ہم سے راضی ہو جائیں, ایسے اعمال اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الامي وعليه وبارك وسلم تسليما, يا ذا الجلال والاكرام, يا حي يا قيوم, يا حنان يا منان, يا بديع السماوات والارض, يا ارحم الراحمين, يا اكرم الاكرمين, يا رحمان الدنيا والاخره ورحيمهما, يا ارحم الراحمين, يا الله يا الله يا الله, يا حي يا قيوم, يا محيي ومميت, يا محيي ومميت, يا الله يا رب, يا جبار يا قهار, يا الله ہمارے گناہوں کو معاف کر, اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف کر, یا اللہ اسم اعظم جو ہم نے صحابہ سے یا اللہ پڑھا ہے سنا ہے, یا اللہ اپنے کتابوں میں پڑھا ہے, یا اللہ اس کو پڑھ کر کے ہم دعا کر رہے ہیں, یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے, یا اللہ ہماری توباؤں کو قبول فرمائے, یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے, اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے, اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے, اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں, یا اللہ یہ کتنے یا اللہ تمہارے یا اللہ تیرے بندے بہت سارے جمع ہیں, اور مائیں اور بہنیں دور دور سے مدرسے میں آئی ہوئی ہیں, اپنے کام کاج کو چھوڑ کر اور اپنی ضروریات کو, مشغولیت کو چھوڑ کر تیرے نبی کی بات کو سننے کے لیے محبت سے آئی ہوئی ہے. اللہ سب کے آنے کو قبول فرما, سب کے بیٹھنے کو قبول فرما, یا اللہ اس پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مبارک احادیث کے صدقے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما, ہم سب کی مغفرت فرما, ہماری اعلی اولاد کی مغفرت فرما, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما, ہمارے اساتذہ کرام کی مغفرت فرما, ہمارے شیوخ کی مغفرت فرما, دوست و احباب محبت کرنے والے متعلقین محسنین کی مغفرت فرما, یا اللہ مساجد مکاتب کو آباد فرما, یا اللہ ان مبارک مجلس کے صدقے یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, یا اللہ جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں, یا اللہ ویب سائٹ کے ذریعے سے, یا ریکارڈنگ پہنچانے والوں کے ذریعے سے, یا اس طرح مجمع میں بیٹھے ہوئے, یا ریسیور کے ذریعے سے, یا اللہ سب کو شفا عطا فرما, سب کو عافیت نصیب فرما. یا اللہ میں نہیں بھولتا ہوں آج کی مجلس میں سارے مریدین کو جو دنیا میں جہاں جہاں ہیں, اللہ سب کی مغفرت فرما, سب کو عافیت نصیب فرما, سب کو عافیت نصیب فرما, عفو عافیت و معافات والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ ہماری زندگی میں برکتیں نصیب فرما, برکتیں نصیب فرما, ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, دین کے داعی بنا, حافظ قرآن بنا, عالم دین بنا, یا اللہ آنکھوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, یا اللہ تیری, یا اللہ تیری محبت میں, تیری عبادت کرنے والوں میں سے بنا, تیرے ذاکرین بندوں میں سے بنا, یا اللہ تم سے راضی ہو جا, ہمیں اپنا بنا لے, ہمیں اپنا بنا لے, ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما, ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما. یا اللہ ہم تو کپڑے کے اجلے ہیں, دل کے بڑے گندے ہیں, دل کے بڑے گندے ہیں, یا اللہ, یا اللہ بہت گنہگار ہے, تو اپنے فضل ہی سے معاف فرما دے, اپنے کرم ہی سے معاف فرما دے, یا اللہ اپنے کرم ہی سے معاف فرما دے. یا اللہ تو کہے گا تم کہاں میری رحمت کے امیدوار ہو, میری رحمت کی مانگنے والے تو ابو بکر ہے, عمر ہے, عثمان ہے, علی ہے, یقیناً یا اللہ وہی لوگ ہیں رحمت کے مستحق, تو وہی ہے جنہوں نے اپنی جانیں کھپا دی, جنہوں نے اپنا مال کھپا دیا. یا اللہ ہم جانتے ہیں وہی ہے, لیکن جب تو ان پر رحمت نازل فرمائے تو ان کی رحمت کا ایک قطرہ یا اللہ اس امت پر بھی برسا دینا, یا اللہ اس امت پر برسا دینا, یا اللہ تاکہ اس امت کی بھی اللہ حفاظت ہو جائے, اس امت کی بھی مغفرت ہو جائے. یا اللہ ہمیں قبول فرما لے. یا اللہ جن جن لوگوں نے کتابیں چھپوانے کے لیے پیسے دیے ہیں اور ان کے سامنے کتاب پہنچ چکی ہے, یا اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما, عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اسارے ثواب جن جن نیت کی ہے, یا اللہ ان کے مرحومین مرحومات جن جن کی بھی نیت کی, اللہ اس کا ثواب ان کو عطا فرما دے, اور جب تک یہ کتاب پڑھنے والے باقی رہے اس کا ثواب تو عطا فرماتا رہنا. یا ارحم الراحمین, یا اکرم الاکرمین, یا حنان, یا منان, یا بدیع السماوات والارض, جتنی چیزیں مانگی ہے وہ بھی عطا فرما, نہ مانگ سکے اور مانگنا نہیں آتا ہے تو اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی وسلم.